بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے آج ہم توکل کا بیان پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. لوگوں اگر تم ایماندار ہو یعنی ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو. اللہ توکل کرنے والے کو محبوب جانتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو کافی ہے. اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے, بس رزق اللہ ہی کے پاس سے طلب کرو. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر پورا توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرند کو دیتا ہے, یعنی بغیر تاب اور مشقت, بغیر تھکان اور دشواری کے. صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے. یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا ہو رہتا ہے حق تعالیٰ اس کو اس طرح رزق پہنچاتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. توکل کی ماہیت اور ارکان. توکل کے معنی اس حالت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یکتا, فاعل اور مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل اور لا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے. توکل اس حالت کے معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یکتا, فاعل اور مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل اور لا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد یہ حالت ایسے کام کراتی ہے جن سے توکل اور اعتماد ظاہر ہوا کرتا ہے. لہذا توکل کے تین رکن ہوئے ہیں, اول معرفت یعنی پہچان, دوسری حالت اور تیسری اعمال. اب ہم تینوں کا جدا جدا ذکر کرتے ہیں. پہلا رکن توکل معرفت یعنی توحید حق, جس کا اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہر چیز پر ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اس مضمون کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکمت میں وہ کمال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے حمد کے مستحق ہیں. جس نے صدق اور اقرار کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس کے قلب میں ایمان راسخ ہو گیا اور اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی, بشرطیہ کہ صدق دل سے اقرار کیا ہو. صدق دل کے معنی یہ ہیں کہ اس اقرار کے معنی قلب پر ایسے غالب آ جائیں کہ دوسرے مضمون کی اس میں گنجائش ہی نہ رہے. دوسرا رکن توکل حال ہے اور اس کے یہ معنی ہے کہ اپنے کام اللہ کے حوالے کر دو اور قلب کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ کرو, یعنی ایسے ہو جاؤ کہ جیسے کسی ہوشیار اور شفیق اور غمخوار وکیل کو اپنے مقدمے کا عدالت میں وکیل بنا کر انسان مطمئن اور بے فکر ہو جایا کرتا ہے کہ پھر کسی دوسرے کی جانب اس کا دل ڈانوا ڈول نہیں ہوتا, کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وکیل ہر طرح عقل مند اور تمہارا خیر خواہ ہے, بس تمہارے حریف کو کبھی تم پر غلبہ نہ پانے دے گا اور مخالف سے اس کے سامنے بات ہی نہ کی جائے گی. اسی طرح جب جانتے ہو کہ رزق اور موت اور حیات اور مخلوق کے چھوٹے بڑے سارے کام اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, نہ اس کی جود و سخا اور حکمت اور رحمت کی انتہا ہے, پھر وجہ کیا ہے کہ اپنے قلب کو مطمئن نہ بناؤ اور غیر سے نظر نہ اٹھاؤ. اگر اتنا جان کر بھی توکل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا سبب دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یعنی یا تو پورا یقین حاصل نہیں ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے رزاق اور باقدرت اور سمیع اور بصیر ہونے میں کچھ شک نہیں, یعنی اللہ ہر بات سن رہا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے, اور یا یقین تو ہے مگر قلب پر اس علم اور یقین کا اثر نہیں ہوا, بلکہ ایسی حالت ہے جیسے اس یقین کی ہوا کرتی ہے کہ باوجود یہ کہ اس کا یقین حاصل اور اس کا علم ہے کہ ضرور ایک دن ہمیں مرنا اور دنیا کو چھوڑنا ہے, مگر پھر بھی ایسے نڈر پھرتے رہتے ہیں کہ اس کی کچھ فکر نہیں کرتے. سبب اس کا صرف یہی ہے کہ قلب پر اس یقین کا پورا اثر نہیں ہے, یا دوسرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدائشی طور پر ضعیف اور کمزور واقع ہوا ہے، اور خلقتاً تم بزدل اور ضعیف قلب کی وجہ سے تمہارا دل ایسے اوہام کا محکوم اور مطیع ہو گیا ہے. اوہام وہم کی جمع، جو یقیناً باطل اور محض لاش ہے. جس طرح مردہ کے پاس اس کے بستر پر لیٹ کر سونے سے اکثر ڈر معلوم ہوتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، مگر پھر بھی اس کے بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے، تو یہ واہیات توہمات ہی کی تو اطاعت ہے جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل کرنے نہ دیا. مثلاً بعض آدمیوں کو شہد کھانے سے نفرت ہونے لگتی ہے، محض اس واہمے سے کہ اس کا رنگ کسی گندی شے کے رنگ کے مشابہ متوہم ہوتا ہے، حالانکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ شہد ہے گوبر نہیں، اور محض رنگ کی مشابہت کوئی چیز نہیں ہے، مگر پھر اس کو کھا نہیں سکتا، اور یہ وہم ہی اس کا اثر ہے، یہ وہم ہی کا اثر ہے جس سے انسان کا بچنا دشوار ہے. اس طرح ممکن ہے کہ توحید کا یقین کامل ہو اور نام کو بھی شبہ یا شک نہ ہو، وہی ہما اسباب کے اختیار کرنے میں نفس مجبور ہو جائے اور اعتماد کامل جس کا نام توکل ہے حاصل نہ ہو سکے. تیسرا رکن توکل کا اعمال ہے. جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت مزدوری اور کمانے کے چھوڑ دینے کا نام ہے، کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار بن کر بیٹھ جائے، اگر بیمار ہے تو دوا علاج نہ کرے، بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات اور ہلاکت میں ڈال دیا کرے کہ کہیں آگ میں گھس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے متوکل کہلائے. حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، یعنی اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا جان بوجھ کر حرام ہے، اور شریعت ہی توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے. پھر بھلا جس بات کو شریعت ہی خود حرام بتلائے اس کی رغبت اور حرص دلائے گی، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سعی اور کوشش اکثر چار وجہ سے ہوا کرتی ہے، یعنی یا تو کسی ایسی نافع چیز کے حاصل کرنے میں سعی ہوتی ہے جو حاصل نہیں ہے، اور یا موجودہ نفع کی حفاظت میں سعی ہوتی ہے، اور یا کسی آنے والے نقصان کے روکنے میں، اور یا موجودہ نقصان کے روکنے میں. تو پہلی صورت جلب منفع کہلاتی ہے، یعنی نفع کو حاصل کرنا، اور اس کے تین سبب ہیں. یا تو سبب اختیار کرنے میں نفع کا حصول یقینی ہو، یا اس کا غالب گمان ہو، یا محض وہم ہو. متیقن حکم اسباب کو عطائے خداوندی سمجھنا اور دل سے ان پر اعتماد نہ کرنا ضروری ہے. پہلی حالت یقینی کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بھوکا ہو اور کھانا بھی اس کے سامنے رکھا ہو، مگر وہ ہاتھ نہ بڑھائے اور نوالا بنا کر منہ تک نہ لے جائے اور کہے کہ میں متوکل ہوں، یا مثلاً بیٹے کا طالب ہو مگر بیوی کے ساتھ نہ ملے، یا مثلاً غلے کا خواہاں ہو مگر بیج کھیت میں نہ ڈالے، سو ایسا خیال تو محض جہالت ہے، کیونکہ ان اسباب پر مسبب کا تفرق، یعنی وہ شے جو مسبب ہوتی ہے وجہ بنتی ہے، یقینی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قائلے کے طور پر تجویز فرما دیا ہے، اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا. پس استاد کا اختیار کرنا شاعن ضروری، یہ البتہ ان اسباب میں توکل کرنے کی ضرور دو صورتیں ہیں. اول، اس کا خیال رکھے کہ طعام اور ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، کھانا بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس ہاتھ سے کھانا کھائے گا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور کھانے کی قدرت بھی اسی کی عطا ہے. اسی طرح بیج اور کھیتی کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہے. دوم یہ کہ ان اسباب پر بھی دل سے بھروسہ نہ ہو، بلکہ دل سے خالق ہی پر بھروسہ رکھے، کیونکہ دل سے اسباب پر بھروسہ کرنا سراسر غلط خیال ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ ابھی ہاتھ پر اگر فالج کا اثر ہو جائے، یا مثلا کھانا زمین پر ہی گر جائے، یا بیج کو کیڑا لگ جائے، یا اولا گر پڑے، یا گرمی کھا جائے، تو مقصود کی صورت بھی نظر نہ جائے نہ آئے گی. الغرض ان دونوں باتوں کا لحاظ سعی اور کوشش کرنے اور اسباب کے اختیار کرنے میں ہمیں کچھ بھی مضائقہ نہیں، اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. دوسری حالت مسبب کے سبب پر مرتب ہونے کے متعلق غالب گمان کی تھی. مثلا جنگل کا سفر کرتے وقت توشہ ساتھ رکھنا کہ اگر توشہ نہ لیا جائے تو مرنا یقینی تو نہیں ہے، تاہم غالب گمان یہی ہے کہ زاد راہ کے بغیر جنگلوں کا سفر ہلاکت ہے، تو ایسے سبب کا اختیار کرنا بھی خلاف توکل نہیں بلکہ سلف کا طریقہ صلحاء کا معمول رہا ہے۔ البتہ اعتماد اللہ ہی کے فضل پہ ہونا چاہیے۔ اگر زاد راہ کو چوری اور ڈاکے سے محفوظ اور گلنے سڑنے سے بچائے اور زندگی قائم رکھ کر اس کے کھانے کی قدرت کو بحال رکھے گا تو یہ کھانا استعمال میں آئے گا اور سرو قوت و حیات نہ بنے گا ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تیسری حالت موہوم یعنی مسبب کے سبب پر مرتب ہونے کا یوں ہی وہم ہو۔ اس کی مثال ہے مثلا زیادہ معاش کے حاصل کرنے میں حد سے زیادہ سعی اور دوڑ دھوپ کرنا، سعی زیادہ کریں گے تو مال زیادہ ملے گا، یہ حالت حرص اور طمع کہلاتی ہے اور اس کی بدولت بسا اوقات مشتبہ مال حاصل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور نیز یہ صورت توکل کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل توکل کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے یا کسب اور حرفت نہیں کرتے بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ توکل والے وہ ہیں جو منتر جنتر نہیں پڑھتے اور جانوروں کو داغ نہیں دیتے۔ بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داغ کرنا مسلم وغیرہ میں روایت ہے تو مطلب یہ ہے کہ جائز ہے مگر معتبر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بتانے کے لیے کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے جن پر مسبب کا مرتب ہونا محض موسوم موہوم ہو، جیسے منتر پڑھنا، داغنے سے مرض کا جاتے رہنا، یہ رحمی یعنی موہوم بات ہے، یعنی کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اور جن اسباب سے مسبب کا حاصل ہونا موہوم نہ ہو بلکہ غالب یا یقینی ہو، جیسے سفر میں توشہ رکھنا یا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا اور چبانا، یہ سب توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کی تعریف مختصرا یہی ہمارے حضرت والا نے ارشاد فرمائی ہے آسان، کہ بھائی اسباب پہ اختیار کرے اور بھروسہ اللہ پر کرے، اسباب پر بھروسہ نہ کرے، تدبیر اختیار کرے، تدبیر کو بیگ کا پیالہ سمجھے، یہ ہم نے بیگ کا پیالہ اللہ کے سامنے بنا دیا ہے، اب اللہ دیں گے تو ہمارا کام بنے گا، تو اسباب کو بھی اختیار کرے، تدبیر بھی کرے، لیکن بھروسہ اپنی تدبیر اور اسباب پر نہ کرے، بھروسہ اللہ پر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 100% توکل نصیب فرمائے۔ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآخر ما یبقى علی ما یفنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے، اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات میں رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے۔ دنیا کی محبت مطلق مضمون نہیں بلکہ اس شخص سے دنیا کی محبت بری ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے۔ اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ڈبونے کا بھی وہی ذریعہ بنتا ہے۔ پس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے، اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جائے تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہماری کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے۔ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، اور فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرمایا کہ ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشوتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام اور ادب کے واجب ہونے میں یہ بہت سی آیات ہیں، ان کے ترجمے بھی ہیں جو قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے۔ اور حدیث شریف کی ایک روایت ہے، امام بخاری نے کتاب الشروط میں قصہ حدیبیہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ عروہ بن مسعود رئیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف سے مکہ واپس جا کر لوگوں سے بیان کیا کہ اے میری قوم، واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصر و کسرا اور نجاشی کے پاس گیا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے مصائب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ جب کنکھار پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن کو مل لیتا ہے، اور جب آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وضو کا پانی لینے کے لیے گویا اب لڑ پڑیں گے، اور جب آپ کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کی طرف کبھی تیز نگاہ سے دیکھتے تک نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔